أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قرآن مجید کہ جو کتاب علم و نور ہے، قرآن مجید کی جو دستور حیات و بقا ہے، وہ توجہ دلا رہا ہے، ارشاد الہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دیکھو، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں کی خلقت میں اور اس زمین کی خلقت میں اور روز و شب کی تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ذہن انسانی، گزشتہ تقریروں میں میں نے عرض کیا، اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ جستجو کی خو رکھتا ہے، تلاش جستجو، اور آسان کر دوں کھوج. ریسرچ، جو کچھ اسے نہیں معلوم ہے وہ اسے جاننے کی کوشش کرتا ہے. فطرت ایسی بنائی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے، اور پھر بہت سی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں، اور انسان کو چھپی ہوئی چیزوں کو منکشف کرنے کی خو دے دی، اور کہا اب یہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے اسے تلاش کرنے کی دوڑ لگاؤ، جو جتنا آگے نکل جائے گا اسے اتنے ہی انعام ملے گا. اسے کہتے ہیں رب کا انداز تربیت. وہ رب ہے، وہ صرف خالق نہیں ہے، وہ رب ہے، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، امکانات عطا کرتا ہے، پھر وہ ان امکانات کو پروان چڑھاتا ہے. اگر انسان اپنی فطرت سلیمہ پر قائم رہے تو तो इससे ज्यादा शीरी सफर कोई नहीं हो सकता। हकीकतों को तलाश करने का सफर और हक तक पहुंचने का सफर। आप सब हजरात मिलकर एक बुलंद सलावात पढ़ लें मोहम्मद। यानी साख्त इस पूरे आलम की ऐसी है कि इसमें इल्म ही इल्म बिखरा हुआ है और साख्त इस इंसान की ऐसी है कि ये इस इल्म को अपने वजूद में समेट सकता है। काश ये बात महफूज रह जाए। आप इस दुनिया में जो हौसलामंद रिसर्चर्स हैं, जिनकी हिम्मतें बुलंद हैं और तहकीक और जस्तजू का ज़ौक रखते हैं, उनके सामने कोई मसला रखिए तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं नहीं जान सकता। अगर सच्चा वो रिसर्चर है तो कह सकता है कि मैं नहीं जानता लेकिन कोशिश करूँगा और मुझे यकीन है कि मैं जान लूंगा। ये जो जहन और कल्ब इंसानी की कैफियत है, विजदानन वो अपने को ऐसा पाता है कि इस कायनात में सूरज की रोशनी में मौजूद हर चीज के बारे में इल्म हासिल कर सकता है। अगर एक आम इंसान विजदानन अपने वजूद को ऐसे इम्कानात और ऐसी सलाहियतों और ऐसे इस्तेदादात से मालामाल पाता है कि वो हर शय के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है, कश्फ कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, तो फिर इस बात में किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि खालिक़ मुताल कोई ऐसा इंसान भी पैदा कर सकता है कि जिसको इमाम मुबीन का लकब दे और उसके अंदर पहले ही से तमाम इल्म को ज़खीरा कर दे, महफूज कर दे और उसको उस मंजिल पे पहुंचा दे कि वो तमाम आलम बशरी, तमाम अरबाब अकूल, तमाम उलुल अलबाब को खिताब कर सके, सलूनी सलूनी कबला तफ़्तदु। इसलिए कोई बहुत अनहोनी बात नहीं, यानी कि मुबालिगा है, चाहने वालों ने ऐसी रिवायतें गढ़ ली। गढ़ लेने का सवाल नहीं पैदा होता, मुबालिगे का सवाल नहीं पैदा होता। तारीख का एक सच्चा वाकया है कि कोई ऐसा भी था जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार मिंबर पे आता था, कहता था सलूनी सलूनी, पूछ लो मुझसे, पूछ लो जो पूछना चाहो, जो पूछना चाहो इस कायनात के बारे में या कुरान के बारे में। दोनों दोनों रिवायतें हैं, कायनात के बारे में भी हैं और कुरान के बारे में भी हैं। जो कुछ, ये दो अल्फाज याद रखिएगा, एक लफ्ज कुल है, एक लफ्ज कुन। एक लफ्ज कुल, एक लफ्ज कुन। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला जो काम खुद करना चाहता है वो कुन कहकर करता है और जो चाहता है कि आप अंजाम दें वो कुल कहकर अंजाम दिलवाता है। उसके कुल का मजमुआ कुरान है, उसके कुन का मजमुआ कायनात। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अब एक मोमिन होने की हैसियत से, एक मुस्लिम होने की हैसियत से, एक कलिमा गो होने की हैसियत से, एक अहले ला इलाहा इल्लल्लाह होने की हैसियत से, सबसे बड़ा एजाज हमारा और आपका اہل لا الہ الا اللہ ہونا ہے, اہل لا الہ الا اللہ. یہ جو اہل کی اضافت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف, یہ بڑی قیامت کی اضافت ہے. وہ ایک ایسا حوالہ دوں گا کہ آپ حضرات کو حیرت ہوگی. ہمارے یہاں عام طور پر تو یہ رسم نہیں ہے, لیکن یہ دعا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مروی اور معثور ہے, اور نجف اشرف کی جن لوگوں نے زیارت کی ہے وادی السلام میں جگہ جگہ پر, یا جہاں اسلامی تہذیب ہے وہاں مقابر میں قبرستانوں میں یہ دعا لکھی ہوئی آویزہ ہوتی ہے, جس میں اہل لا الہ الا اللہ اس ترکیب کی تکرار ہے, اور تقریباً لا الہ الا اللہ کا کلمہ 10 مرتبہ اس میں آیا ہے. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, من اہل لا الہ الا اللہ, یا اہل لا الہ الا اللہ, یہ جو دعا ہے تو یہ قبرستانوں میں آویزہ, لیکن یہ پڑھنے کے لیے کس کو کہا گیا ہے؟ جو مقبور ہیں, جو مدفون ہیں, جو مردہ ہیں ان کو, یا جو زندہ ہیں ان کو؟ یہ دعا پڑھنی ہے انہیں جو زندہ ہیں. اہل لا الہ الا اللہ بننے کی کوشش کیجیے, اہل لا الہ الا اللہ, بہت عظیم مرتبہ ہے. تو جو اہل لا الہ الا اللہ ہیں ان کے لیے بطور خاص یہ ہے کہ وہ قل اور کن کی تطبیق میں زندگی بسر کریں. ایک طرف اللہ کا قل سامنے رہے, ایک طرف اللہ کا کن سامنے رہے. وہ قل اور کن میں, اس کے قل اور کن میں تو تضاد ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر یہ سامنے رہے تو پھر انسان کا علمی سفر بھی اور عملی سفر بھی صراط مستقیم سے پھٹ نہیں سکتا. صراط مستقیم پر اس کے قدم ہمیشہ گامزن رہیں گے, اور پھر اس کے اندر وہ نور بصیرت پیدا ہو جائے گا کہ دنیا اور اہل دنیا, اصل یہ دو چیزیں مقابل کی ہیں, اہل لا الہ الا اللہ اور اہل دنیا, یہ مقابل کی چیزیں. خدا را ہزارے ہزارے ہزارے, خدا را خدا را خدا را ہم اور آپ اہل دنیا نہ ہو جائیں. ہم آپ اہل دنیا نہ ہو جائیں. یہ دنیا ہماری ٹھوکروں میں دی گئی ہے, ہم اس قسم کے حشرات الارض نہیں ہیں جو زمین کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. ہمیں زمین کے اوپر زندگی بسر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا ہے. دنیا ہماری ٹھوکروں میں رکھی گئی ہے, اور دنیا ایک علامت ہے, صرف دنیا ایک کلمہ ہے جس میں سب ماں سے واللہ شامل ہے. جو کچھ غیر خدا ہے کائنات سب دنیا ہے, اور ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ ہمیں اہل لا الہ الا اللہ بننا ہے. جو اہل لا الہ الا اللہ بن جاتے ہیں پھر ان کا مرتبہ کچھ اور ہوتا ہے, ان کے اختیارات کچھ اور ہوتے ہیں, ان کی شان کچھ اور ہوتی ہے, ان کے لیے پھر کوئی راز قدرت راز نہیں رہ جاتا. اور یہ بات, اسی بات کو سمجھانے کے لیے وہ عملی انسان دنیا میں آتے ہیں جو نبوت پہ فائز ہوتے ہیں, رسالت پہ فائز ہوتے ہیں, امامت پہ فائز ہوتے ہیں, ولایت پہ فائز ہوتے ہیں. نبوت کے بھی مراتب ہیں, رسالت کے بھی مراتب ہیں, امامت کے بھی مراتب ہیں, اور ولایت کے بھی مراتب ہیں. ہر مرتبہ ولایت کے ساتھ، ہر مرتبہ امامت کے ساتھ، ہر مرتبہ رسالت کے ساتھ، ہر مرتبہ نبوت کے ساتھ الگ ابواب علم کھلتے چلے جاتے ہیں. انسان جو اپنی عام عمومی قد و کاوش کے ساتھ انکشافات کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو بذریعہ وحی کے یا بذریعہ الہام کے علم عطا فرماتا ہے اور اپنے اسرار قدرت سے آشنا کرتا ہے، وہاں کسی قسم کے شک اور شبہ کی پھر گنجائش نہیں ہوتی. اور ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص مستقبل کے بارے میں بھی کچھ کہے، پوری دنیا مل کے چاہے کہ اس کا کہا پورا نہ ہو مگر ہو کے رہتا ہے. اگر مستقبل میں ہونے والی کوئی بات بھی کہہ دی تو وہ ہو کے رہے گی. اب یہ جتنی روایتیں فضائل میں اور مصائب میں اور تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں، کل تذکرہ آ گیا تھا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے نزول وحی کا، پہلی وحی. وحی کو لوگوں نے کیا سمجھا، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس کی تفسیر لوگوں نے کس طرح کی، نہ جانے کہاں کہاں سے روایتیں لے آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہ خاندان ہے جو ہمیشہ صاحب اسرار رہا. کوئی نبی رہا ان میں سے تو کوئی وصی نبی رہا، کوئی امام رہا تو کوئی نائب امام رہا، اور کوئی ولی رہا، اور جو بھی رہا، کوئی ولی رہا، کوئی وصی رہا، جو بھی رہا وہ صاحب اسرار الہی رہا. عرب کی تاریخ میں غار حرا میں خلوت گزینی اور حق کوشی کے لیے تفکر کی خاطر دنیا سے دامن سمیٹ کر حق کی خاطر اپنے وجود کو وقف کرنے کے لیے، تفکر اور تدبر کے لیے سب سے پہلے در یتیم آمنہ اور فرزند عبداللہی نے نہیں اعتکاف کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ غار حرا میں جا کر تشریف فرما ہوئے ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے جد محترم حضرت عبد المطلب، وہ بھی ادھر ہلال رمضان نمودار ہوتا تھا، ادھر وہ غار حرا میں جا کے معتکف ہو جاتے. کیا کیفیت ہے، یہ کیا علامت ہے؟ کعبہ موجود ہے، مسجد الحرام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی چاہیے جو غار حرا کی تنہائی ہے. اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تاریخ، عام تاریخ دیکھیں گے تو لوگوں نے بعض مورخ کی نیت، جو جس نیت سے لکھے، بعض حضرات نے اس بات کو صرف اس طرح لکھا ہے کہ رسول اسلام پہلے شخص نہیں تھے، بلکہ قریش ان سے پہلے بھی جایا کرتے تھے غار حرا میں عبادت کے لیے. قریش جیسے کہ ایک عمومی بات تھی، جس کا جی چاہتا تھا وہ غار حرا میں چلتا تھا. یعنی جد پیغمبر کا نام لکھنے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی تو کہہ دیا قریش ان سے پہلے جایا کرتے تھے. حالانکہ دوسرے مورخین کے جب بیانات دیکھیں گے تو وہاں صراحت ہے کہ وہ ذات کوئی اور نہیں تھی، اول من تحنث فی غار حراء وہو عبد المطلب، سب سے پہلے جنہوں نے غار حرا میں اختیار کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت و بندگی و تفکر کے لیے خلوت نشینی، خلوت گزینی، تنہائی، وہ حضرت عبد المطلب کی ذات تھی. اور حضرت عبد المطلب
अपने साथ जिन्हें ले जाया करते थे, वो भी ना अपने बेटों में से हर एक को ले जाते थे, ना अपने भाइयों में से हर एक को ले जाते थे, ना अपने घर की ख्वातीन में से हर एक को ले जाते थे। सही और मुअतबर रिवायतों के साथ जो नाम मर्दों और औरतों से सामने आए हैं, सही और मुअतबर रिवायतों से, वो ये कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब कभी कभी अपने साथ अबू तालिब को ले जाते थे, और जब उनकी आगोश तरबियत में हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे,
तो
हुजूर को ले जाते थे, यानी अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और जब आ हजरत तशरीफ ले जाते थे तो अपने साथ उसे जरूर ले जाते थे जिसको उन्होंने किसी और के हाथ से नहीं, खाने खुदा से हासिल किया था। खाने खुदा से जिसे हासिल किया था उसे अपने साथ ले जाते थे, और कोई और शख्सियत ही तो खुद जनाबे खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन से मुताल्लिक भी रिवायत मौजूद है कि कभी कभी वो भी गारे हिरा तक तशरीफ ले जाती थी। तो ये वो चंद रोशन नाम हैं जो तारीख में महफूज रह गए, हालांकि मुखालिफीन ने, मुआनिदीन ने, दुश्मनों ने, अहले दुनिया ने बहुत चाहा कि अहलुल्लाह के तज़किरों पे पर्दे पड़ जाएं, मगर वो कामयाब ना हो सके। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले जाते थे और पूरे एक महीने तकरीबन, बल्कि तहकीकन, वो वहाँ इबादत में मशगूल रहते थे। यही तरीका पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का था। और ये गारे हिरा का नाम गारे हिरा हुआ क्यों, ये लफ्ज़ हिरा कहाँ से आया? हिरा का ताल्लुक अत्तहर्री लिल्हक, बगैर किसी शायबे के, बगैर किसी मैलान के, बगैर किसी शक और शुभे के, हक कोशी, हक की जस्तजू और हक के इंकशाफ के लिए सोचना, फिक्र करना और तदबीर करना, यह तहर्री। और जहां तहर्री का मरकज हो, बस समझिए वह है गार हिरा। अब ये मैं जाहिर है कि इसलिए अर्ज कर देता हूं कि जिन हजरात का अरबी का शौक होगा और जस्तजू का शौक होगा तो उनके लिए अल्फाज की तहकीक के वसीले से मानी तक रसाई की राहें खुलेंगी इंशाअल्लाह। तो गारे हिरा ये लफ्ज भी मानवियत रखता है, हिरा हिरा हैरत से नहीं, तहर्री से है हिरा। हक कोशी के लिए अपने कल्ब और जहन को वक्फ कर देना। अच्छा, जब हक कोशी के लिए वक्फ कर देते थे तो हक भी असरार मुनकशिफ फरमाता था। अब आप देखिए, रिसालत का मर्तबा अपना है, नबूवत का मर्तबा अपना है, वही नाजिल होती है उन पर। हमारे अकीदे के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर कोई वही नहीं नाजिल होती थी, साहिब वही नहीं थे, नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, मगर उस सिलसिले में ज़रूर थे जो सिलसिले औसिया ए नबी है। چنانچہ آپ کے اوپر بھی کتنے اسرار منکشف تھے اور آپ کی ذات گرامی تو اپنی جگہ. آپ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی تشریف لے جاتے تھے کبھی کبھی غار حرا میں. کس قدر اسرار سے آگاہ تھے حضرت ابو طالب, اسرار جو مستقبل میں ہونے والے واقعات ہیں وہ ان کے لیے آئینہ تھے, آئینہ. اب موضوع تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت وسیع اور عمیق ہے, لیکن اس ممبر پر اس مجمع کے سامنے انہی مطالب کے وسیلے سے بات کی جا سکتی ہے کہ جس سے آپ کی روحیں پہلے سے مانوس ہیں, آپ کے ذہن پہلے سے مانوس ہیں. ہرچند کہ آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ واقعات, لیکن اس زاویے سے جب آپ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ جہتیں بھی نکل سکتی ہیں. جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب, یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہ بھی حامل اسرار ہیں, اور انہوں نے جو اظہار کر دیا وہ ہو کے رہا. جو اظہار فرما دیا, جو اعلان فرما دیا وہ ہو کے رہا. جب آغوش حضرت آمنہ بنت وہب میں یہ نور قدسی نمودار ہوا, جب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بہت سی نشانیاں اللہ کی ظاہر ہوئیں, آیات الہیہ ظاہر ہوئیں, بہت سے اسرار منکشف ہوئے, بہت سے معجزات رونما ہوئے. مختلف انداز سے مختلف مورخین نے, محدثین نے اسے بیان کیا ہے. اور وہ خواتین کہ جو جناب آمنہ بنت وہب کے پاس تھیں اس وقت, ان میں سب سے بڑی تاریخی شخصیت تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی تھی. حضرت فاطمہ بنت اسد نے ولادت نور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آ کر ایک حیرت و استعجاب سے حضرت ابو طالب سے کہا, اللہ نے آمنہ کو کیسا لال عطا کیا ہے, کیسا حسین ہے, کیسا جمیل ہے, کیسا عظیم ہے, اور ایسا بیٹا عطا کیا ہے کہ جیسے ہی اس نے روئے زمین پہ قدم رکھا ایسا نور ساطع ہوا, ایسی روشنی ہوئی کہ سامنے کے حجابات ہٹتے چلے گئے, درمیان میں کوئی پردہ نہ رہا, نہ پہاڑ نہ زمینیں نہ زمان نہ مکان, بسرا تک کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں. اور اس وقت جناب ابو طالب نے بغیر جبرائیل کا انتظار کیے ہوئے ابھی ولادت ہوئی ہے نور مبارک ختمی مرتبت کی, اور فرما رہے ہیں تم جانتی ہو کہ یہ کون بچہ ہے؟ یہ بچہ خاتم النبیین ہے, نبوتوں کا سلسلہ اس پہ ختم ہوگا, یہ امام المرسلین ہے, یہ تمام اللہ کے رسولوں کی امامت کرے گا. اور یاد رکھنا فاطمہ بنت اسد, آج کی تاریخ یاد رکھنا اور گنتی رہنا, آج کے پورے 30 برس بعد تمہاری گود میں اس کا وصی پیدا ہوگا. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے. یہ مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات کے اسرار کون بیان کر رہا ہے؟ کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, نہ عبد المطلب نبی ہیں, نہ ابو طالب نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ یہ رسول ہیں، مگر یہ اسرار بیان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ مثیل خضر ضرور ہیں۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ مثیل خضر ضرور ہیں۔ اب یہ تو ہمیں نہیں معلوم خضر ان سے مشورہ کرتے ہیں یا یہ خضر سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن مثیل خضر تو ضرور۔ یہ حامل نبوت تو نہیں ہے، یہ حامل رسالت تو نہیں ہے، یہ حامل امامت تو نہیں ہے، مگر ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل ولایت نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ یہ صاحب ولایت نہ ہو، اور ممکن نہیں ہے کہ یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ اہل لا الہ الا اللہ، حضرت ابو طالب ہے اہل لا الہ الا اللہ، اور اگر یہ اہل لا الہ الا اللہ نہ ہوتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہری اعتبار سے صحیح نبوت اور امامت دونوں کو ان کی سرپرستی میں رکھتا، ان کی حمایت میں رکھتا۔ خدا اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ اپنے نور کے لیے فانوس ایسا منتخب کرے۔ اب جملہ میں مکمل نہیں کروں گا، آپ کے ایمانی فراست پہ چھوڑتا ہوں۔ بہت بلند و برتر ہے خدا، قادر حکیم علیم۔ وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نبی کفر کی آغوش میں پروان چڑھے، وہ یہ چاہے گا کہ اس کا نبی شرک کے ماحول میں پروان چڑھے۔ اور اسی لیے ایک جملہ کہوں، اندھے ہیں مورخین، ٹوٹ جائیں ان کے قلم اور ٹوٹ جائیں ان کے ہاتھ، تبت یدا کے مستحق ہو جائیں۔ جو فضائل و کمالات و مناقب و حقائق کا انکار کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ابو طالب اہل لا الہ الا اللہ تھے اور صاحب ولایت، اس لیے یہ شرف انہیں حاصل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ جو کچھ یہ کرتے تھے اللہ کہتا تھا میں کر رہا ہوں۔ آمنہ کے یتیم کو اپنی آغوش میں لے کر پروان چڑھایا، حفاظت کی، حمایت کی، اور اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو ہم نے سہارا نہیں دیا؟ دیکھا کہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی مال و دولت دنیا نہیں ہے، حضرت ابو طالب نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ لٹایا کس نے؟ ابو طالب نے۔ کہا اللہ نے کیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اور فرمایا یہ قرآن کی آواز ہے، اور تاریخ میں نظر کون آ رہا ہے سامنے؟ جب ایسا باپ ہو تو بیٹا وہ ہوتا ہے جسے عین اللہ کہا جائے، ید اللہ کہا جائے، جنب اللہ کہا جائے، نفس اللہ کہا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر عرض کر رہا ہوں، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، مگر اہل لا الہ الا اللہ تھے. ان کا وجود کلمہ لا الہ الا اللہ تھا, اپنے پورے وجود سے اہل توحید اور اہل وحدانیت ہونے کا ثبوت ہر مقام پر حضرت ابو طالب نے فراہم کیا ہے. اور غالباً کسی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے خطبات اور آپ کا کلام اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کے نزول سے پہلے, قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان کا دیوان اور ان کا کلام کافی ہے منظوم و منصور حقیقت توحید و نبوت تک پہنچنے کے لیے. حقیقت نبوت و حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے ان کا دیوان کافی ہے, اشعار اور خطبات جہاں انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے. اور آپ کے اشعار میں بعض ایسے فقرے ہیں جو جوں کے توں قرآن مجید میں بعد میں نظر آتے ہیں. اور یہ قصیدے سب نے نقل کیے ہیں, سب نے نقل کیے ہیں. آپ کے یہاں سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ہے نا, آیت ہے قرآن کی. اب حضرت ابو طالب کا قصیدہ پڑھیے تو وہ کہتے ہیں کہ اعوذ برب الناس من کل طاعن. یہ پورا فقرہ اعوذ برب الناس من کل طاعن علینا, ہر وہ شخص جو ہم پہ طعن کرتا ہے, ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے شر سے کس کے پاس؟ رب ناس کے پاس. پورا فقرہ اعوذ برب الناس, پورا فقرہ قرآن مجید میں موجود ہے. اور بھی فقرے ہیں, جب حضرت ابو طالب نے نہ جانے کتنے عقد پڑھے ہوں گے لیکن دو عقد آپ کے بہت مشہور ہیں تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں. ایک عقد خود اپنا جب پڑھا تھا جناب بی بی فاطمہ بنت اسد سے, اور ایک عقد وہ جو رسول اللہ کا پڑھا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. تو یہ دونوں خطبے موجود ہیں تاریخ میں. وہ خطبہ جو خود آپ نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ پڑھا تھا, اس خطبے کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلا فقرہ الحمدللہ رب العالمین, پوری کی پوری آیت, اور ایسی عظیم الشان آیت جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے, اور ایسی آیت کہ جو عمود دین عمل ہے نماز, اس میں ہر رکعت میں پڑھنا لازم. خدا کی قسم دنیا بغض اہل بیت میں ابو طالب کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے, ہم تو جتنی بار سورہ حمد پڑھتے ہیں ابو طالب یاد آتے ہیں. یعنی نماز کی ہر رکعت میں ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی کیا گھرانہ ہے خدا کی قسم. بسم اللہ کہو تو علی یاد آتے ہیں, الحمدللہ کہو تو ابو طالب یاد آتے ہیں. کیا گھرانہ ہے, بسم اللہ کہو تو علی یاد آ جاتے ہیں, الحمدللہ کہو ابو طالب یاد آ جاتے ہیں, صراط مستقیم کہو تو پورا سلسلہ عصمت کا سامنے آ جاتا ہے. اعوذ برب الناس تک پہنچو, قل اعوذ برب الناس تک تو ابو طالب یاد آ جاتے ہیں. اے مسلمان مورخ, تیری قسمت پر, تیری قسمت پر افسوس ہوتا ہے, دشمنی ہے ابو طالب میں سوچ کس شخصیت سے دشمنی لی ہے. یہ گھرانہ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہہ رہا ہوں ابو طالب رسول نہیں ہے نبی نہیں ہے مگر اہل لا الہ الا اللہ. اور اسی لیے اللہ نے انہیں اپنے اسرار کا حامل بنایا. صاحب کشف ابو طالب، صاحب کرامات ابو طالب، صاحب انعامات الہیہ ابو طالب، صاحب مقامات ملکوتیہ ابو طالب، صاحب ولایت ابو طالب، صاحب شفاعت ابو طالب. اب یہ روایت میں دوسری مجلس میں پڑھ چکا ہوں لیکن جی چاہ رہا ہے کہ آپ کو بھی سنا دوں. ایک صلوات پڑھ دیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. شہر کوفہ میں ایک مقام تھا بہت وسیع کھلا ہوا اور بلند جسے کہتے تھے رحبہ، رحبۃ الکوفہ. وہاں تشریف فرما تھے اور مجمع لگا ہوا تھا اور آپ کا ممبر نصب تھا اور آپ خود ارشاد فرما رہے تھے. ایک شقی نے چاہا کہ دل مولا علی کو ٹھیس پہنچائے. اس نے کہا یا علی، آپ کی یہ منزلت ہے جہاں آپ فائز ہیں، وہی منزلت سے مراد اس کی کیا رہی ہوگی، یعنی خلافت، جو علی کی نظر میں کیا ہے، مولا کی نظر میں کیا ہے، یہ خلافت دنیا. آپ کی ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر. کہا آپ کی یہ منزلت، آپ یہاں فائز ہیں اور آپ کے والد آتش دوزخ میں جل رہے ہیں. امیر المومنین کو واقعی ٹھیس پہنچی. آپ چپ ہو جاؤ، وائے ہو تجھ پر، یہ ممکن کیسے ہے کہ بیٹا تو قسیم نار و جنت ہو اور باپ جہنم ہے؟ اور اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد. کہ اگر روز قیامت ابو طالب اس کرہ ارض کے اس دنیا کے تمام گنہگاروں کی شفاعت کریں تو بعید نہیں ہے کہ پروردگار ان کی شفاعت سے ہر ہر گنہگار کو بخش دے. کون؟ رسول اللہ نہیں، امیر المومنین خود نہیں، حضرت زہرا نہیں، حسن و حسین نہیں، یہ جناب ابو طالب کا مرتبہ ہے. یہ جناب ابو طالب کا مرتبہ. اس کے بعد فرمایا کہ ابو طالب کو پروردگار وہ نور عطا کرے گا روز قیامت کہ تمام خلقت ان کے نور سے، ان کے نور کے آگے بے نور ہو جائے گی سوائے پانچ انوار کے، سوائے نور محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین. یہ نور ممتاز ہوں گے، یہ نور درخشاں تر ہوں گے، لیکن ابو طالب کے نور کے آگے اور کوئی نور ایسا نہیں ہوگا، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہوگی جو نمایاں ہو سکے. یہ ہے نور ابو طالب. اگر ابو طالب کا وجود اتنا نورانی نہ ہوتا تو ان کی آغوش میں دو دو نور پروان نہ چاہتے. ہاں، یہ سب بیان بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ حضرات تاریخ بھی درست کرتے رہیں، تاریخ درست کرتے رہیں، اعتقاد درست کرتے رہیں، نور کے سر چشموں سے رشتے رکھیں، اہل لا الہ الا اللہ کو پہچانیں. ابو طالب اہل لا الہ الا اللہ. دنیا چاہتی تھی کہ وہ کلمہ پڑھیں، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشم بد دور. جس کے صلب میں ایمان و اسلام رہا ہو, جس کے صلب میں ایمان و اسلام رہا ہو, جس کے پشت میں ایمان و اسلام رہا ہو, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے. جس کا سکوت بیان ہو اور جس کی تقریر قرآن ہو, اس شخصیت کی کوئی ثنا خوانی کر سکتا ہے؟ جس کا سکوت بیان ہو, جس کی تقریر قرآن ہو. میں عرض کر چکا, حوالہ دے چکا نا, کہ جب خطبہ دیا تو الحمدللہ رب العالمین کا, الحمدللہ قرآن ہے یا نہیں. جس کا سکوت بیان ہو, جس کی تقریر قرآن ہو, وہ اہل سخن, اہل لا الہ الا اللہ ابو طالب ہے. جس کی زبان مبارک سے نہ جانے کتنے اسرار منکشف ہوئے. من جملہ ان کے ایک یہ تھا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت فرما دیا, یہ آخری رسول ہیں, یہ خاتم النبیین ہیں, یہ امام المرسلین ہیں, یہ سید المرسلین ہیں, یہ صادق و امین ہیں, اور ان کا جانشین, ان کا وصی, ان کا ولی فاطمہ بنت اسد پورے 30 برس کے بعد تمہارے آغوش میں آئے گا, تم اس کی ماں بنو گی. یہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں. اور جہاں علم ہوتا ہے, علم کا اظہار ایک ایک ادا سے ہوتا ہے. اس دور میں انتہائی, جسے کہنا چاہیے کہ مصائب و علام کے دور میں بھی حضرت ابو طالب کا اطمینان بتاتا تھا کہ کون صاحب اسرار ہے, کون صاحب علم ہے, کون صاحب ولایت ہے, اور کون اہل لا الہ الا اللہ ہے. اس لیے بس اختتام پر آج یہ ایک جملہ چھوٹا سا کہہ دوں, ہمارے شعراء, ہمارے ادبا, ہمارے خطبا عموماً ایمان ثابت کرنے پر بڑا وقت صرف کرتے ہیں اور دلیلیں لاتے ہیں. حضرت ابو طالب مومن تھے, ایمان لے آئے تھے, اس کی یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. افسوس کی بات ہے, یہ سب وقت کا ضیاع ہے. اور یہ بحث کرنا کہ حضرت ابو طالب ایمان لے آئے تھے یا نہیں لائے تھے, یہ سوء ادب ہے, یہ جسارت ہے, گستاخی کی باتیں, یہ گستاخی کی باتیں, یہ سوء ادب ہے محضر حضرت ابو طالب نے. آپ اس کے ایمان پر سوالات اٹھائیں جو ان کو بھی ولی نہ سمجھتا ہو. یہ صاحب ولایت تھے اور صاحب شفاعت تھے, یہ صاحب ولایت تھے اور صاحب شفاعت تھے, یہ صاحب ولایت ہیں اور صاحب شفاعت ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. کیا گھرانہ ہے کہ باپ کی زبان سے جملہ نکلا الحمدللہ رب العالمین تو قرآن میں آ گیا, بیٹے کی زبان سے جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون تو قرآن میں آ گیا. اب یہ تو مقرر عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مجلسیں ایام محرم کی مجلسیں ہیں. آج 5 محرم الحرام ہے. اہل دنیا نے اہل اللہ کے ساتھ ہمیشہ دشمنی برتی ہے, ابو طالب کے گھرانے کے ساتھ تو جیسے خاص دشمنی تھی. اہل دنیا, اہل سیاست, اہل مکر, اہل جور و جفا, اہل دغا, انہوں نے کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائیں اللہ والوں کو, اور خصوصیت کے ساتھ خانواده ابو طالب کو. جبکہ خانوادہ ابو طالب نے دنیا کے ساتھ کوئی ایسا حسن سلوک نہیں ہے جو نہ کیا ہو. خدا کی قسم ہم تو ان کے احسانات جب اہل دنیا پہ جو ان کے احسانات ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اشکبار ہو جاتے ہیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. بہت کچھ تاریخ کے دھندلکوں میں سیرت حضرت ابو طالب کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن جو کچھ نشانات ہیں باقی اولو الالباب انہی نشانات کے ذریعے سے اس تاریخ میں کھوئی ہوئی مظلوم ترین شخصیت کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اور ان کی آل نے جو کچھ ہمیشہ انہوں نے غلاموں کو آزاد کیا ہے، کبھی کسی کو غلام بنانے کی کوشش نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ ان کا حسن اخلاق تھا کہ کوئی ان کا غلام ہو جانے کے بعد آزادی چاہتا نہیں تھا. لوگ اپنی اپنی آزادیوں کے ساتھ غلام بنتے تھے. حضور کی سیرت یہی ہے. زید ابن حارثہ کے واقعات مشہور ہیں. حضرت نے خریدا، اس کے بعد زید کے والد آئے لینے کے لیے، حضرت نے کہا آپ چاہیں لے جائیں، زید نے انکار کر دیا ہم نہیں جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، آپ میرے والد ہیں بالکل بجا، مگر اب تو ہمارے آقا یہ ہیں. ہمارے آقا یہ اس لیے ہیں کہ انہی سے ہمیں آزادی ملی ہے، آپ نے ہمیں یہ جسمانی وجود بخشا، انہوں نے ہمیں روحانی وجود بخشا. دیکھیے ان مجالس میں، مکتب اہل بیت میں، مکتب غدیر میں، مکتب کربلا میں، ہر ایک کے لیے درس ہے، غلاموں کے لیے بھی، آزادوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے درس موجود ہے. زندگی بسر کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے آپ ان کی سیرتیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کائنات کا مطالعہ کریں، اپنے لیے بہتر سے بہتر راہ و روش زندگی کا انتخاب کریں. دیکھیں حضرت پیغمبر نے زید ابن حارثہ کو خریدا اور آزاد کر دیا، لیکن ہمیشہ زید ان کے ساتھ رہیں. امیر المومنین، نہ جانے کتنے آپ نے غلام خریدے اور آزاد کیے، اور جن کو انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا، ہر شخص ان میں سے اپنی جگہ ایک عظیم و شان تاریخ رکھتا ہے. میثم تمار، کل غالباً میں نے اشارہ کیا تھا ایک چھوٹا سا جملہ، میثم کسی کے غلام ہوا کرتے تھے، میثم کو خریدا، آزاد کیا اور اس کے بعد ان کی تربیت کی. ایسے ہی ایک نام اور ہے، حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک غلام خریدا تھا جس کا نام تھا جان، پھر اسے دے دیا اپنے دوست، اپنے چاہنے والے چہیتے ابو ذر کو، اس لیے وہ غلام ابو ذر مشہور ہو گئے. ہاں یہاں دو روایتیں ہیں، دوسری روایت کی طرف بھی اشارہ کر دوں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ اس کی طرف نظر نہیں ہے. ایک روایت یہ ہے کہ یہ جان، یہی جان جو کربلا میں جان تھے، یہ جان جب ابو ذر اسلام نہیں لائے تھے، ابو ذر اس وقت سے ان کے غلام تھے، یہ بھی ایک روایت، یعنی گویا کربلا میں جون کی عمر کتنی ہوگی. کربلا کے شہیدوں میں سن کے لحاظ سے بزرگ ترین جو چند نام ہیں ان میں سے ایک جون ہے، یعنی غالباً جون کی عمر حبیب ابن مظاہر سے بھی زیادہ ہے، جون کی عمر مسلم ابن اوسجہ سے بھی زیادہ ہے، جون کی عمر بریر سے بھی زیادہ ہے. جون، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر کے غلام تھے اس زمانے سے جب ابو ذر اسلام نہیں لائے تھے، جب ابو ذر مسلمان ہوئے جون بھی ساتھ میں مسلمان ہو گئے، جب تک ابو ذر زندہ رہے جون ابو ذر کے ساتھ رہے. دوسری روایت یہ کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جون کو خریدا اور ابو ذر کو دے دیا، ہبہ فرما دیا، ابو ذر کے ساتھ رہے، اور تاریخ اس کے آگے اسی طرح ہے. جب ابو ذر ربضے میں تھے وہاں بھی جون ان کی خدمت کر رہے تھے، ابو ذر کے ساتھ ساتھ ابو ذر کے تمام مجاہدات میں جون شریک رہے. جب ابو ذر دنیا میں نہ رہے اور روضے میں شہید ہو گئے تو جان امیر المومنین کی خدمت میں واپس آ گئے, امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے. جب تک امام حسن مجتبیٰ رہے, امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں رہے, اس کے بعد امام حسین کی خدمت میں آ گئے. امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ساتھ میں جان بھی روانہ ہوئے. دیکھیں ان تمام واقعات میں, ان تمام تفصیلات میں جو ہم تیزی سے پڑھ دیتے ہیں, کتابوں کو پڑھیے اور زندگی بسر کرنے کے اسرار اور آداب سیکھیے. اسرار بھی اور آداب بھی. جب روز عاشورہ جنگ چھڑ گئی, کافی شہید شہید ہو چکے, تو ایک مرتبہ جون آئے. آپ اندازہ کیجئے کیا عمر ہے جون کی, اندازہ کیا آپ؟ بزرگ ترین, یعنی بھویں بھی سفید ہیں, سر کے بال سفید ہیں, کمر خمیدہ ہے. آئے, یا حسین, یا ابا عبداللہ, یا ابن رسول اللہ, اجازت دیجئے, میں بھی آپ کے اوپر اپنی جان نثار کروں. یہ گھرانہ اللہ کے اولیاء کا گھرانہ, انسان کامل, امام معصوم, حجت حق, سبط نبی, امام حسین نے کہا جان. اب دیکھیے کہنے کا انداز, کہنے کا انداز, یہ نہیں کہا تم تو غلام ہو. دیکھیے الفاظ, الفاظ کیا ادب حسینی ہے, کیا اخلاق حسینی ہے. عموماً غلام آقاؤں کے ساتھ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ان کی زندگی بھی عیش و عشرت سے بسر ہو جائے, سکون سے بسر ہو جائے. آپ نے فرمایا, یا جون کنت معنا لعافیتک, تم تو ہمارے ساتھ اس لیے تھے تاکہ عافیت سے جیو. فلا تبتلی نفسک بطریقتنا, اب تم ہماری راہ و روش پہ چل کے اپنے کو زیادہ آزمائشوں میں نہ ڈالو. اللہ اکبر, یہ جملہ روز عاشورہ فرما رہے ہیں, ایک غلام سے فرما رہے ہیں, تم اپنے کو آزمائشوں میں نہ ڈالو. اور یہ دیکھو کہ تم تو عافیت کوشی کے لیے تھے, عافیت کوشی, اپنی عافیت سے زندگی بسر کرنے کے لیے تھے. جون کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے. اور اب یہ جون کا ادب ہے, اتنے دنوں تک سایہ عصمت میں رہے ہیں, اتنے دنوں تک پاکیزہ گھرانوں میں رہے ہیں, عجب انداز سے کہا, یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, مجھے معلوم ہے میرا رنگ سیاہ ہے, میرا نسب نامہ معمولی ہے, میرے پسینے سے اور میرے لہو سے بدبو آتی ہے. یا ابن رسول اللہ, خدا کی قسم, میں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گا جب تک میرا لہو آپ کے لہو میں مل نہ جائے. آقا حسین نے اس بوڑھے غلام کو, اس بوڑھے مجاہد کو اجازت دی, اور تاریخ میں ہے کہ اس عمر میں بھی جون نے نہایت شجاعت کے ساتھ جنگ کی. اور کیا اعزاز ہے, کیا اعزاز ہے, 72 شہیدوں میں بنابر مشہور, 72 کی تعداد مشہور ہے, حالانکہ شہداء کربلا کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ہر شہید کے لاشے پہ آقا نہیں جا تشریف لے جا سکے تھے, لیکن وہ چند لاشے, وہ گنتی کے چند لاشے, جن لاشوں پر آقا حسین پہنچے ہیں ان میں سے ایک جون ہے. یعنی وہ حسین جو علی اکبر کے لاش پر گئے ہیں, وہ حسین جو حبیب کے لاش پر گئے ہیں, وہ حسین جو قاسم کے لاشے پہ گئے ہیں, وہ حسین جو عباس کے لاشے پہ گئے ہیں, وہ حسین جون غلام حبشی کے لاشے پہ آئے. اور چونکہ جون نے کہا تھا کہ میرا رنگ سیاہ ہے, میرے خون سے, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے, اور میرا نسب نامہ معمولی ہے, آپ نے اس وقت روایت میں کیا ہے, اپنا رخسار جون کے رخسار, غلام نوازی ہے, اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا اور دعا کی, پروردگار میرے معبود جون کے چہرے کو روشن کر دے, پروردگار جون کے لہو میں خوشبو بھر دے, پروردگار جون کو آل محمد سے متصل کر دے, کیا کرم حسینی ہے. اور بس آخری فقرہ حسین کی دعا ہے, وہ بھی کس عالم میں دعا, بھوک کے عالم میں دعا, پیاس کے عالم میں دعا, اضطراب کے عالم میں دعا. اضطراب ظاہری اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, ورنہ ظاہر ہے آقا حسین کو کبھی کوئی اضطراب لاحق نہیں ہوا. کیسے مسائل کے عالم میں دعا ہے, یوں بھی معصوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, لیکن مورخین اب یہاں لکھتے ہیں, ارباب مقاتل لکھتے ہیں, بنی اسد کے مخطوطات میں موجود ہے کہ اسی وقت دعا مقبول ہوئی. وہ جون جو غلام حبشی تھے, چہرہ ایسا درخشا ہوا کہ جیسے نور ساتے ہو رہا. اب میں اپنی زبان میں یہی کہوں کہ جیسے کوئی ہیرے کا ٹکڑا رکھا ہوا اور اس پہ روشنی پڑ رہی ہو, کرنیں بکھر رہی ہوں, اور خوشبو اس طرح کی پیدا ہوئی کہ جیسے مشک کی خوشبو ہو. اور جون, جناب جون کی تدفین کے لیے جس وقت آئے ہیں بنی اسد, انہوں نے جون کو اسی خوشبو سے پہچانا. اور روایت میں یہ بھی ہے, روایات میں یہ بھی ہے کہ جب لاشا وہاں سے اٹھا لیا گیا اور دفن کر دیا گیا گنج شہیدہ میں, تو ایک مدت تک اس مقام پر خوشبو باقی رہی جہاں جسم مبارک جون, شہید فی سبیل اللہ جون کا جسم جہاں تھا, اس خاک سے خوشبو آتی رہی. یہ ہے اہل اللہ کی زندگی, یہ ہے اہل اللہ کا جینا, یہ ہے اہل اللہ کا مرنا, یہ ہے اہل اللہ کی شہادتیں. کوشش کیجئے اہل اللہ کی فہرست میں آپ کا نام درج ہو جائے. پروردگار معبود, ہمیں قرآن, معارف قرآن, علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے جوانوں, بچوں اور اولو العزم افراد کو راز ہائے قدرت سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو, امت قرآن و امت اہل بیت و امت ثقلین بنا دے. پروردگار محبود, روح زمین پر تمام انسان آزمائشوں, فتنوں, وباؤں اور بلاؤں کے گھیرے میں ہیں. پروردگار فیضان کربلا کو عام فرما, فیضان غدیر کو عام فرما, فیضان ولایت کو عام فرما, فیضان اسلام و قرآن کو عام فرما. معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور اس ولی معصوم, اس فرزند زہرا کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.